الله میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں دعا کے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے ایسی صورت قدر جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف ہونا، تربیت عاشقان خدا جو سالکین کے خطوط، اصلاحی خطوط کا مجموعہ ہے، ان کے جوابات میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائے، اس میں سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے۔ حال میں خاتون نے لکھا ہے، میں اس میں کوئی ترتیب سے تو نہیں پڑھا، بعض خطوط پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو سن لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اکثر خطوط خواتین کے ہوتے ہیں، اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خواتین میں ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ اصلاح کی فکر ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں اور اپنے رائے کو فنا بھی کرتی ہیں، مجاہدہ بھی کرتی ہیں، تکلیف بھی اٹھاتی ہیں۔ افسوس ہے کہ مردوں کو اپنی اصلاح کی فکر شاید ہے ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی اپنا خط بھیجتا ہے یا اصلاحی سوال کرتا ہے۔ بہرحال حال میں لکھا ہے، شرعی پردہ تاحال شروع نہ ہو سکا، اس بار شوہر کے سفر پر جانے سے پہلے ان سے کہا کہ میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر آپ کے تعاون اور رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتی، میں اللہ کے حضور بے پردہ حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتی ہوں، آپ سوچ لیں پھر مجھے جواب دیں۔ اسی دن سفر پر جا رہے تھے تو جواب کچھ نہ دیا۔ جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شوہر کا تعاون اور رضامندی ضروری نہیں، شرعی پردہ فرض ہے، ہمت سے کام لے کر فوراً شروع کر دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ ویسے جانے سے پہلے الحمدللہ اتوار کی مجالس میں بھی حاضر ہوتے رہے اور جمعے میں مجالس میں تو پہلے ہی سے جا رہے تھے، اس بار میرے خالہ زاد میرے شوہر کے ماموزاد بھائی کے ساتھ الحمدللہ حضرت والا کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوئے، اس کے بعد ماشاءاللہ تبدیلی بھی آئی، اب آپ والا سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جلدی ڈال دیں اور وہ مجھے شرعی پردے کی اجازت دے دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شرعی پردے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضرت اگر میں نے ان کے بغیر رضامندی کے شروع کیا تو یہ ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوگا، لہذا بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ جواب، کوئی تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کسی چیز سے نہ ڈرو، یہ ڈر شیطانی ہے اور اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ حال میں لکھتی ہیں کہ حضرت والا اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت اور ان کا عشق مانگ رہی ہوں مگر کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی محبت میں اضافہ ہوا، دل پر وہی زنگ وہی قفل لگا ہے جو پہلے تھا۔ حضرت والا میں جانتی ہوں کہ ناپاک پلید میرا دل میرا جسم سر تاپا پلید ہوں، لیکن پھر بھی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنا ایسا عشق ایسی محبت عطا کر دیں کہ ان کی محبت کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں، ایسا کب ہوگا حضرت اور ہوگا بھی کہ نہیں؟ مجالس میں حاضری کے دوران اور عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ کیا کیا ان کے مبارک احوال ہیں، ترشک آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، مگر میرا حال تو بہت خراب ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا پردہ نہ کرنا ہے، دل اندر ہی اندر بہت گھٹتا ہے اس محرومی پر۔ جواب، یہ رشک مبارک ہے، آپ بھی ہمت سے کام لیں تو دین میں خوب ترقی کریں گی، پردہ شروع کر دیں تو سب رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بہت جلد اس مقام پر پہنچو گی جس کی تمنا ہے۔ حال میں لکھتی ہیں کہ حضرت میرے لیے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ وہ مجھے اپنا بنا لیں، جذب فرما لیں، اپنے دوستوں کی سب میں شامل فرما لیں۔ آپ اللہ کے مقرب اور محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، اور میری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بابرکت وجود ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیں آپ سے خوب خوب فیض اٹھانے والا بنائے۔ جواب: دل سے دعا ہے۔ یہ دوسرا حال لکھا کہ میں نے اپنے پچھلے خط میں شرعی پردے سے متعلق لکھا تھا کہ ہمت نہیں ہوتی، تو آپ نے لکھا کہ میں ہمت کروں، آپ دعا کریں گے۔ میں نے اسی سلسلے میں جب اپنے شوہر کے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تم پردہ تو کرتی ہو، پورا دوپٹہ سب سے اچھی طرح لپیٹ کر آتی ہو، یعنی صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور باہر وہ بھی کور کرتی ہو۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ بھی کافی ہے، یعنی شرعی پردہ کرنے کو وہ نہیں مان رہے تھے ان کے شوہر، تو ان کو تسلی دے رہے تھے کہ اتنا پردہ تم کرتی ہو یہ بہت ہے۔ تو اس پر حضرت والا کا جواب یہ کہ شرعاً یہ کافی نہیں ہے، یعنی پردہ پورا کرنا چاہیے، شرعی پردہ بھی پورا کرنا چاہیے اور نامحرموں سے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے۔ حال اور کہا، شوہر نے کہا کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، مگر ہم کون سے سارے فرائض پورے کرتے ہیں، ہم تو کمزور اور گناہگار بندے ہیں، اور میں تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہوں کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں، آپ معاف فرمائیے، یہ خیالات میرے شوہر کے ہیں۔ جواب: یہ کون سی منطق ہے کہ اگر فرائض پورے نہیں کرتے تو جو کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں؟ گناہ چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ بھی کرتے رہو اور استغفار بھی کرتے رہو، ایسی استغفار اور توبہ قبول نہیں۔ پھر انہوں نے یہ مثال دی کہ فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور میرے ساس سسر ان سے بیٹھ بھی تھے، وہ تو میری امی کے سامنے اور خاندان کی اور خواتین کے سامنے آ جاتے تھے، ہاں نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، اسی طرح ان کی زوجہ بھی شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، واللہ اعلم۔ جواب: کسی بزرگ کا کوئی عمل حجت نہیں، شریعت کا حکم حجت ہے۔ کتب فقہ سے بزرگوں کے عمل کو ملا ہوا، بزرگ کے عمل سے کتابوں کو نہ ملا ہوا۔ اگر کتاب یعنی شریعت کے حکم کے مطابق کسی بزرگ کا عمل ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کو بشری کمزوری پر معمول کریں گے۔ بہرحال میں اس وقت حال میں لکھا ہے کہ بہرحال میں اس وقت چپ ہو گئی، پھر بعد میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کافی ناگواری کا اظہار کیا اور میری بہت سی عادتیں گنوائیں، جو یہ ہیں کہ میں ہر وقت سر سے دوپٹہ کیے رہتی ہوں، اگرچہ گھر میں کوئی نامحرم نہیں بھی ہوتا تب بھی، اور بھی اسی طرح کی ایک دو باتیں کہیں، اور مجھے کافی باتیں سنانے کے بعد کہا کہ میں دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ اب حضرت والا آپ بتائیں کہ صورت حال میں جبکہ مجھے اپنے شوہر کی ناگواری بھی معلوم ہو گئی اور میرے اندر تو ویسے ہی اپنے ماحول اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہمت کی کمی تھی، میں کیا کروں؟ اگر میرا شوہر ہی مجھے اس سلسلے میں سپورٹ نہیں کرے گا تو میں کس کی طرف دیکھوں؟ جواب: اللہ کی طرف دیکھیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، شوہر کی ناگواری اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر مجھ سے خود کہے کہ پردہ کرو، مگر ان کا نہ تو کسی سے اصلاحی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے خیالات سے لگتا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ مجالس میں جائیں، مگر وہ ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں۔ حضرت، ان حالات میں میں کیا اپنی شوہر کی مرضی کے بغیر پردہ شروع کر دوں؟ جواب: بالکل شروع کر دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ یا مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ جلد جواب دیں تاکہ میں اس الجھن سے نکل سکوں۔ جواب: جب سمجھانے کے باوجود آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے معاملے میں خود سنجیدہ نہیں ہو۔ حال میں لکھا ہے کہ مجھے ریاح کے دباؤ کا شدید مرض ہے، لیکن حضرت والا میں باوضو رہنا چاہتی ہوں، مگر گیس کی وجہ سے سونے سے پہلے وضو کروں تو اکثر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں میں کیا کروں؟ جواب: اس بیماری کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنے کا خیال چھوڑ دیں، ورنہ ریاح اوپر دل کی طرف چلی جائے گی، جس سے اختلاج قلب کا اندیشہ ہے۔ اس زمانے میں نگاہوں کو باوضو رکھو، شرعی پردہ کرو، یہ ہر وقت باوضو رہنے سے افضل ہے۔ کتنے کام کی بات ہے! اس زمانے میں نگاہوں کو باوضو رکھو، شرعی پردہ کرو، یہ ہر وقت باوضو رہنے سے افضل ہے۔ دیکھو کہ یہ صنف نازک ہے، محکوم ہیں عورتیں، لیکن یہ کیسے مجاہدے کر رہی ہیں، اپنے حالات کو لکھ رہی ہیں، اور رفتہ رفتہ کوشش کر کے آخر کار یہ اللہ کی ولی ہو جاتی ہیں، اور کس قدر ان کی ہمت کی بات ہے۔ اپنے حال کو لکھنا بھی ہمت کی بات ہے، اور اللہ کی محبت یقینی ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ اگر محبت نہ ہوتی تو اپنی اصلاح کی فکر کیسے ہوتی، اور کیوں اپنے احوال کو کسی پر ظاہر کرتی، اپنے شیخ پر بھی کیسے ظاہر کرتی؟ اللہ کی محبت ہے دل میں، جبھی تو یہ سب ان کو پیش آ رہی ہے پریشانی، اور ہر پریشانی اور ہر فکر کا اللہ کے راستے میں وہ ہر فکر پریشانی پر بھی اجر ملتا ہے۔ کہ یہ ان کی جو بھی سالکین ہیں یا سالکات ہیں، ان کی پریشانی اور ان کا صبر اور ان کا مجاہدہ، یہی تو اللہ کے راستے کا طریقہ ہے، اللہ کے راستے میں مشکل اٹھانا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ گرتے پڑتے چلنا بھی یہاں بڑے کام کا ہے۔ اگر گر گر جاتے ہیں اور ہمت نہیں ہو پاتی، لیکن پھر لکھتے ہیں، پھر کچھ ہمت ہو جاتی ہے، پھر لکھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر ہمت کرتے ہیں، یہ گرتے پڑتے رہنا بھی ہے اللہ کو محبوب ہے، کہ یہ مایوس نہیں ہو رہے بلکہ اپنے حالات کو لکھ رہے ہیں، اور کوشش کر کے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہمت کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر زیادہ ہمت ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمت ہو جاتی ہے، اور اس طرح اللہ کی محبت کا رسوخ دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے۔ پھر آخر ایک دن جو ہے وہ حضرت نے ایک شعر سنایا تھا، مارا جو ایک ہاتھ تو زندہ نہیں رہا، اور کھینچا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا۔ یعنی پھر آخر جو ہے وہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور پھر سارے معاشرے کو، وہ سارے رشتوں کو، سارے معاشروں کو وہ پیچھے کر دیتا ہے، اور اللہ کی محبت کو، اللہ کے حکم کو مقدم کر دیتا ہے، بس اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کتنا گرتے پڑتے رہنا، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، تو اگر گر جاؤ تو گرے نہ رہو، بس پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دو، توبہ استغفار کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، ہمت مانگو اللہ سے۔ ہمت تو دی ہے اللہ نے، ہمارے حضرت فرما دیتے ہمت تو اللہ تعالی نے دی ہے، ورنہ اللہ تقویٰ فرض نہ کرتے، اور اگر ہمت نہ ہوتی اور تقویٰ فرض ہوتا تو اللہ تعالی نعوذ باللہ ظالم ہو جاتے، کہ ہمت تو دی نہیں انسان کو، اور تقویٰ فرض وہ کام انسان سے لینا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ، جس کی اس میں ہمت نہیں، تو یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم اور بہت فضل کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ ہمت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم ہمت میں کے استعمال میں چوری کرتے ہیں گناہوں سے بچنے، نفس ہمارا چوری کرتا ہے، اور ہم یہی دیکھا گیا کہ جس نے ہمت کر کے مخلوق کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، تو سارا معاشرہ پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے، پھر وہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں، اور سارا یعنی وہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جس جو اللہ کا ہو گیا پھر سب کے سب اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور ساری مخلوق پھر اس کی تعظیم کرتی ہے، اور وہ اللہ کو پا جاتا ہے۔ تو یہ گرتے پڑتے رہنا بھی بہت مبارک حال ہے، جو یہ خطوط آتے ہیں اس سے کس قدر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس قدر خوشی ہوتی ہے، یہ گرتے پڑتے رہنا بھی جو ہے اللہ کے راستے میں بڑے کام کا ہے۔ پھر آخر یہی گرتے گرتے جیسے چھوٹا بچہ ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو شروع شروع میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے نہیں ہو پاتا, گر جاتا ہے, پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جاتا ہے, دوڑ نہیں سکتا, دوڑنے کی کوشش, پھر آخر جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سب کام کرنے ہی لگ جاتا ہے. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے پھر وہ گرتا پڑتا تو رہتا ہے, لیکن ہمیشہ تھوڑی گرتا پڑتا رہتا ہے, پھر آخر اس میں یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی رہتی ہے وہ آخرکار وہ پھر رنگ لاتی ہے. اور جیسے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو ہم اگر کہیں کہ بھئی آؤ جلدی ہاتھ پھیلاتے ہیں, اب بچہ اگر نہیں آتا تو وہیں کھڑا رہتا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں دکھاتے, لیکن جب بچہ ہماری طرف بھاگتا ہے گرتے گرتے پڑتے بھاگتا ہے تو آخرکار باپ کو یا ماں کی محبت کو جوش آ جاتا ہے, اس کو پکڑ کے گود میں اٹھا لیتی ہے. ایسے ہی جو گرتے پڑتے چل رہا ہوتا ہے اور اللہ کو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے توفیق اور گریا ازاری اور آہ و فغاں سے کام لیتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے, پھر آخر اللہ کو رحم آ جاتا ہے, ان کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ بندے کو جذب فرما لیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں. حدیث پاک ہے, الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, ترجمہ, خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے. تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی یعنی درمیانہ روی اختیار کرنا چاہیے کہ نہ وہ بخل کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے, میانہ روی ان دونوں کے وسط میں ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے. علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے, ایک آمدنی اور دوسرا خرچ. ان دونوں میں جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اگر آدمی اخراجات کو اپنی آمدنی سے زیادہ کرتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کی خوشحالی مفقود ہوگی بلکہ معیشت کا سارا نظام برہم برہم ہو جائے گا. نیز میانہ روی کو ہر حال میں اختیار رکھے, خواہ امیر ہو یا غریب. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے, الاقتصاد فی الفقر والغنا, میانہ روی غربت اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے. والتودد الی الناس نصف العقل, یہ اسی حدیث کا دوسرا جز ہے. یعنی لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے. دوستی سے مراد یہ نہیں کہ دوستیاں بڑھانا اور میل جول بڑھانا, سے مراد یہ ہے کہ جس سے معاملہ پڑے, جس سے جس کے ساتھ تعلق ہو, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, اس کے مرتبے کے اعتبار سے, چھوٹا ہے تو چھوٹے کے اعتبار سے, بڑا ہے تو بڑے کے اعتبار سے, اگر درجے کے اعتبار سے بڑا ہے تو اسی اعتبار سے, اگر مالداری کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس اعتبار سے, اگر عزت اور مرتبے کے لحاظ سے ہے تو اس کے لحاظ سے. تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا اور اس دوستی کی برکت سے اپنے معاملات وغیرہ کو درست کرنا نصف عقل ہے. پوری عقل مندی اس وقت ہوگی جب انسان کوئی کسب یا پیشہ اختیار کر کے جائز اور پاکیزہ روزی بھی حاصل کرے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس میں پانچ باتیں دیکھے. اول عقل, دوست بنانے کے لیے لازم ہے کہ عقل والا ہو, بے وقوف کو دوست بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. دو, اچھے اخلاق والا ہو, اگر اچھے اخلاق والا نہیں تو بسا اوقات آدمی عقل مند تو ہوتا ہے مگر غصہ اور شہوت وغیرہ اس کو صحیح کام کرنے نہیں دیتے. تیسری بات, فاسق نہ ہو یعنی گناہوں میں ابتلا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, اگر اس میں خوف خدا نہیں تو وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے دے گا یا گناہوں میں مبتلا کر کے الگ ہو جائے گا. چوتھی بات, بدعتی نہ ہو, اگر بدعتی ہے تو اس کی صحبت سے اس پر بھی بدعت کا اثر ظاہر ہو جائے گا. پانچویں بات, دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو, اس کی دوستی سے اس میں بھی دنیا کی محبت آ جائے گی, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حب الدنیا سکل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب اس میں جو میانہ روی سے متعلق حدیث پاک کا جز ہے، اس میں ہمارے حضرت نے ایک بہت ہی بہترین سنہرا اصول بتایا ہے کہ بھائی خرچ کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ مہنگائی تو ظاہر ہے پڑی رہی ہے، اور آمدنی عموماً کم اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک تو بات یہ کہ خرچے ہم ضرورت سے زائد بڑھا بھی لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ اصول ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب کوئی چیز خریدنے جاؤ تو یہ دیکھ لو کہ ضروری ہے یا نہیں، اگر ضروری ہو تو لے لو، اور اگر اس کے بغیر کام نکل جاتا ہے آسانی سے تو وہ نہ لو۔ تو اس میں اصول فرمایا کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، یعنی نقصان پہنچے، پھر نہ لیں گے تو نقصان ہوگا۔ مثلا سردی آئی ہے، سردی کے لیے گرم کپڑا ضروری ہے، اب یہ نہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں خریدتے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی مالیت کی چیز خرید سکتے ہو، ضروری چیز ہے وہ لے لیں، تکلیف نہ اٹھائے۔ اسی طرح جو چیز غیر ضرور، جس چیز کے ہونے میں جو ہے وہ، جس چیز کے، بس یہی اصول ہے کہ جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو وہ چیز خرید لو، جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ لے لو، اور جو چیز میں ضرر نہ ہو اس کو چھوڑ دو، بس۔ تو یہ آسان اصول ہے، جب بھی کوئی چیز خریدنی ہو بس اسی وقت دیکھ لو۔ اب بہت زیادہ سوچو مت، بہت زیادہ سوچا کیونکہ بہت زیادہ سوچنے سے پھر تاویلات آتی رہتی ہیں، پھر کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور نہیں لو تو مشکل، لو تو مشکل۔ اول روحلے میں جو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ چیز ضرورت کی نہیں ہے تو بس اس کو مت لو۔ ویسے بھی گھروں کے اندر سامان بھرتے رہنے سے سادگی کا نور جاتا رہتا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر سے، گھر میں جائزہ لو، کتنی چیزیں بے ضرورت رکھی رہتی ہیں، برس ہا برس سے رکھی ہیں، برتنے میں نہیں آتی، کام میں نہیں آتی، برتن ہیں یا کوئی فرنیچر ایسے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہو رہے، پرانے ہو رہے ہیں رکھے رکھے۔ فرما دیتے کہ ان کو نکالتے رہو، آہستہ آہستہ دیکھو گے گھر کے اندر کس قدر نور آ جاتا ہے۔ تو فالتو اضافی سامان رکھنے سے بھی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، سادگی کا نور جاتا رہتا ہے۔ ضرورت کی چیزیں رکھو، یہ نہیں کہ عزت بے ضرورت نکال دو۔ ایسے برتن جو آئندہ کام آنے کا امکان ہو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک برتن کھو بھی جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی رکھ لے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جن کے آگے استعمال کا بھی امکان نہیں ہے، ایسی چیزوں کو گھر سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے خیر الامور اوساطھا، تمام امور کے اندر میانہ روی، درمیانہ درجہ ہر عمل میں اچھا ہے۔ عبادات میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ عبادات میں تحمل کے مطابق عبادت کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جوش میں آ گئے، بہت زیادہ عبادات شروع کر دیں، پھر تھکن ہونے لگ گئی، اچانک ہی چھوڑ دیا، تو یہ اچانک چھوڑ دینا جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ یہ طریقہ سکھلایا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے احب الاعمال الى اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، ادومھا یعنی دوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ قلیل ہو۔ تو اتنا عمل شروع کرے جس پہ پابندی ہو سکے، یہ نوافل میں اور مستحبات میں ہے، باقی فرائض واجبات اور سنت موکدہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، تو چھوڑنا گناہ ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اور باقی جو اصل بات کرنے کی ہے ہی، جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور نصیحت اور زبردست اور بہترین نصیحت، وہ یہی ہے کہ بھائی دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے، یہاں کی جو تکلیف ہے وہ عارضی ہے، خوشی بھی عارضی ہے، اور مال بھی یہاں کا عارضی ہے، تنگی ترشی فراخی جیسے بھی حالات ہیں سب عارضی ہیں۔ تو ان میں مشغولیت تو انسان کو ہوتی ہے، لیکن اس مشغولیت اور مصروفیات کے باوجود اللہ کو یاد کرتے رہو، اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ نہ سوچو کہ جب ہم فارغ ہوں گے جب اللہ کو یاد کریں گے تو فراغت کبھی بھی نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. وہ یہ ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے, ابھی زندہ ہیں کل کچھ پتہ نہیں, جب موت آ جائے گی سب فسانہ ختم ہو جائے گا, ہمارا رجسٹر اعمال کا بند ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے, صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے. ابھی جیسی صحت ہے اس میں جو کچھ ہو سکے اللہ کی یاد, زیادہ وقت اپنا اللہ کو یاد کرنے میں لگاؤ, زیادہ محنت زیادہ فکر زیادہ مشقت اپنی اللہ کو یاد کرنے میں لگاؤ, تاکہ ہماری یہ تو زندگی عارضی ہے, ایک دائمی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد. یہی اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں اور ہمارے حضرت نے بھی سکھایا کہ ہم لوگ کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے اس کے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے اس کی بیوی کا کیا ہوگا, یا اور کیسے اس کی زندگی گزرے گی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کے غم میں پڑ جاتے ہیں, وارثین لواحقین کے غم میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ دیکھنا ہی چاہیے کہ اب مرنے کے بعد اس کے آگے کیسے وقت گزرے گا, اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے, اس کے ساتھ معاملات زیادہ کرے. یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی لیکن وہ جو گیا ہے یہاں سے جانے والا, اب قبر میں جائے منکر نکیر کا آنا اور اس کے بعد جیسی میت ہوتی ہے اس کے ساتھ قبر کا ویسا سلوک ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ قبر میں اگر فاسق فاجر چلا گیا تو عذاب بھی ہوتا ہے. بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن پر قبر کے عذاب کی وعید بھی ہے, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر نیک آدمی ہے تو اس کے ساتھ قبر کا سلوک بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قبر کے بعد پھر مرحلہ آگے محشر کا ہے, بہت کڑا وقت ہے, بہت ہی کڑا دن ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ دیکھو یہ کڑا دن آنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب کا موقع ہے, پھر اس کے بعد پل صراط کا موقع ہے. تو یہ سارے مراحل اس کے اب شروع ہو گئے. یہاں سے زندگی یعنی وہ بظاہر ہمارے لیے مر گیا لیکن اصل تو زندگی اب اس کی شروع ہوئی, اب معاملات تو اب شروع ہوئے اس کے. تو ہم یہاں والوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اس کی فکر تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بھی اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. لہٰذا دیکھا یہ گیا ہے کہ قبرستان میں بھی لوگ جو ہے پاس نہیں آتے, کوئی سگریٹ پی رہے ہیں, کوئی کاروباری باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, وہاں جا کے بھی بعض لوگوں کو عبرت نہیں نصیب ہوتی کہ یہ کیسی عبرت کی جگہ ہے, جبکہ قبرستان جانے کا حکم ہے کہ گاہ گاہ قبرستان اس لیے جاتا رہے تاکہ عبرت حاصل ہو کہ ہم نے بھی کل کو یہاں آنا ہے. تو وہاں معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے کہ دفناتے وقت بھی جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے اور موبائلوں پہ باتیں ہو رہی ہیں, کاروبار بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ پانچ چیزیں جو ہے ان میں سے ایک تو زندگی ہے, اور دوسری صحت ہے, اور تیسری چیز فراغ ہے. کہ فراغ یعنی فراغت, فراغت سے مشغولی سے پہلے فراغت کی قدر کر لیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ابھی مشغول ہیں, نہیں, اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر فراغت ہم کو مل سکتی ہے. جتنا ہم نے کاموں کے اندر اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں مشغول کر رکھا ہے, مثلا یہ ایک موبائل کا ہی فتنہ ایسا پیدا ہو گیا کہ لوگ یہ جو جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہیں, جن کے پاس نہیں بھی ہیں سادے بھی ہیں, فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے, جس کو جو بچنا چاہتا ہے وہ اسمارٹ فون کے ہوتے ہوئے بھی بچ جاتا ہے, اور جو نہیں بچنا چاہتا وہ سادے فون سے بھی بہت مشغولیت اور بہت گڑبڑیں کر سکتا ہے. تو ضرورت سے زیادہ انہماک مباح میں بھی جائز نہیں ہے, مباح کام میں بھی, یعنی مباح اسے کہتے ہیں جس کو جس کی اجازت ہے گنجائش ہے, تو اس کام میں بھی زیادہ انہماک جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مباح کام کی بھی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں, اللہ سے غفلت کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں. تو موبائلوں پہ کس قدر وقت ہم لوگ لگاتے ہیں اندازہ ہی نہیں ہے. صبح سے لے کے رات تک ذرا ایک دفعہ محاسبہ ہم کریں کہ ہم موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں, تو پتہ چلے گا کہ گھنٹوں کے حساب سے بعض لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں. ابھی کسی کا میسج آ گیا, اس کا جواب بھی دے رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں, پھر اس سے ادھر سے آ گیا ادھر کو, اس کو جواب چاہ رہے ہیں, اس کو جواب چاہ رہے ہیں. تو حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو فراغت ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنی فراغت کو غیر ضروری کاموں میں لگا کر اپنے آپ کو زبردستی مشغول بنا رکھا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تو متیں چند سر اپنے تھک چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ اللہ نے تو ہمارے ذمے ایک ہی کام کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ تو لیکن ہم اپنے مقصد کو بالکل ہی بھول گئے، اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن ہزاروں کام مشغولیات کے ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیے۔ تو اس کو آہستہ آہستہ محاسبہ کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھ لو مشغولی سے پہلے، اور جوانی کو جو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں جو کام ہو سکتا ہے، جو عبادت ہو سکتی ہے، جو مجاہدات ہو سکتے ہیں، جو اللہ کی یاد ہو سکتی ہے، ذکر و تلاوت ہو سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں وہ آدمی وہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اب جوانی میں دو فائدے ہیں کہ تو جوانی کی عبادت اللہ کو پسند بہت زیادہ ہے، بہت محبوب ہے، کیونکہ جوانی میں خواہشات بہت ہوتی ہیں، نفس جوان ہوتا ہے اور خواہشات جوان ہوتی ہیں۔ اس وقت جو انسان قربانی دیتا ہے اپنی جوانی میں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری وہ عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوانی میں جو آدمی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں جو اس کا جوانی میں معمول تھا۔ تو جوانی میں اپنا معمول ہم اچھا رکھیں، عبادات کا، ذکر و تلاوت کا، نیکیوں کا، خیرات کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھاپے میں ہماری پینشن کی طرح ہمیں ملتی رہے گی۔ اور یہاں والی پینشن نہیں ہے کہ یہاں تو اگر 1,00,000 تنخواہ ہے تو پینشن 5,000-7,000 10,000 مل جاتی ہے یا 15,000 مل جاتی ہوگی، وہ تو پینشن وہی ملے گی جو جوانی میں کرتا ہے بندہ، کر رہا ہوتا تھا، وہی پوری پوری پینشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تندرستی کے آنے سے پہلے فراخی کو نعمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو۔ اب ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت تندرست ہیں، لیکن اپنے سے نیچے ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہم کو اللہ نے کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ بھی ہماری فراخی ہے۔ اب کسی کی فراخی کچھ زیادہ ہے، کسی کی فراخی کچھ کم ہے، لیکن جتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو اپنے لیے فراخی سمجھے، اور اپنے سے نیچے دیکھے تو یہ فراخی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس فراخی کو جو ہے وہ غنیمت سمجھ لے کہ ابھی جو ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے، جمع کرا دے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو سب فنا ہونے والا ہے، لیکن جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، سب کو خیرات کر دیا، نیک کام کر دیا، کہیں چاہے کتنا معمولی سے ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو چاہے تندرست آدمی ہو عام اس لحاظ سے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا خرچ اللہ کے راستے میں کرنے کی عادت ڈالے۔ اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے بھی دلوایا کرو کبھی کبھی، کیونکہ بچوں کو بھی عادت پڑے شروع سے صدقہ کرنے کی۔ تو اس طرح سے فراخی کو غنیمت سمجھ لو مشغولی سے پہلے۔ پانچ چیزیں ہو گئیں، تو یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور اس کو قیمتی بنانے میں جو ہے ہم پوری محنت کریں تاکہ ہم آخرت میں عیش و آرام کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے عیش و آرام میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی گزرے گی۔ یہ زندگی جو ہے ہماری محنت کے لیے ہے، بس محنت محنت اور محنت، اور اسی محنت پر اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اس زندگی کو مزیدار بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں تنگی اٹھانی، بلکہ جو آدمی پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کے عشق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، جب اللہ دیکھ لیتے ہیں یہ پکا ہو گیا، پھر اس کی زندگی کو فراخ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے فراخی کی بات کہی کہ فراخی میں جو ہے تنگستی سے پہلے اس کی قدر کر لو، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آدمی اپنی تنگی میں خرچ کرے گا تو حدیث پاک میں اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ تم تنگی میں، تم فراخی میں اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں یاد رکھیں گے۔ تو اس لیے جو موقع ہو یہ مت سوچو کہ کل کو مال آئے گا اس میں سے خرچ کریں گے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہو حسب استطاعت، چاہے 2 ہی روپیہ ہو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے حسن خاتمہ کی بشارت کا نسخہ بھی بتایا ہے کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ ہم نے دوستوں کو بتایا، الحمدللہ بہت خوش ہیں، کہ ایک ڈبہ بنا لو، اب 2 روپے دینے کے لیے تو باہر نکل کے کسی کو دینا ہی مشکل ہے، کوئی لے گا بھی نہیں 2 روپے، تو لیکن کیا ہے کہ ایک ڈبہ بنا لیں اور ڈبے کے اندر روزانہ صدقہ کی نیت سے اس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے بس، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس میں صدقہ جمع کر رہے ہیں، پھر اس کو جمع کر کے جب کچھ رقم ہو جائے مہینے میں دو مہینے میں اس کو جمع کر کے اس کو بندوا لو، یہ نہیں کہ ہم سکے ہی دے رہے ہیں مدرسے میں مسجد میں جس کو بھی دینا ہے یا کسی کار خیر میں جمع کرانا ہے، تو اس کو جو ہے بندوا لو. اور اس بندوانے میں دو نیتیں میں نے بتائی تھی کہ ایک نیت یہی کر لو کہ دکانداروں کو کھلے کی ریزگاری کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ اس نیت کا مفت میں ثواب مل جائے گا. اور پھر وہ بندے ہوئے نوٹ جس کو دیں گے اس کی سہولت کی نیت کر لو کہ اس کو سہولت ہو جائے گی، ورنہ ریزگاری سنبھالنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، دس دس کے نوٹ ہیں یا پانچ پانچ کے سکے ہیں اس کو جمع کرنے بھی کتنی تھیلی بن جائے گی، تو دونوں نیتیں کر لو، دو نیتوں کا ثواب الگ مل جائے گا، اس کی مدد کرنے کا ثواب بھی، اس کی سہولت کا ثواب بھی. تو اس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ جو روزانہ صدقہ کرے گا، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، تو یہ تو فائدے سارے ضمنی ہیں، اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تو ایک حدیث اس کی نیت کر لو، یہ فائدے خود ہی مل جائیں گے. پھر صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کی صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، تو جب صدقہ بری موت سے بچاتا ہے تو بری موت نہ ہوگی تو اچھی موت ہوگی، یہ حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے اس میں. تو یہ ہے فراقی میں، فراقی کو غنیمت سمجھو تندرستی سے. تو یہ پانچ باتیں، تو بس مختصر یہ کہ زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھال دو، ابھی ڈھال لو، مرنے کے بعد تو مردہ تو کوئی اٹھ کے بدنگاہی نہیں کرتا، زندہ آدمی بدنگاہی کر سکتا ہے، تو ابھی اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، ابھی اپنے کانوں کو بچانا ہے، ابھی اپنی زبان کو بچانا ہے فضول اور غیر شرعی باتوں سے اور غیبت سے اور جھوٹ سے اور کسی کو طعنہ دینے سے اور کسی کو لعنت کرنے سے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے. یہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی وجہ، کہ ہاتھ سے بھی مومن تکلیف نہیں پہنچاتا کسی کو اور زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ غیبت کرتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے سے بھی جب جس کی غیبت کی اس کو معلوم ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی غیبت حرام ہے اوپر سے اس کو تکلیف ہوگی، اور جھوٹ بولنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے سامنے والے کو، اور طعنہ دینے سے، لعنت کرنے سے، تو میں کرنے سے، جھگڑا کرنے سے. تو زبان کو بھی ابھی بچا لو، پھر کل کو موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو زبان ویسے ہی کام کسی کام کی نہیں رہے گی، مرنے کے بعد آنکھیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. نگاہ کی حفاظت کرنی ہے ابھی کر لو، کانوں کی حفاظت کرنی ہے ابھی کر لو، ہاتھ کی جسم کی سر سے لے کر پیر تک اور دل کی حفاظت کرنی ہے ابھی کر لو، بعد میں پھر تو یہ سب رجسٹر بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ مجاہدات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے. اگرچہ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور آرام سے ہی اپنا بنا لے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر کوئی آپ ہم پر مشکل بھیجے بھی تو اس میں پھر ہمیں ثابت قدم بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مشکل اٹھانا اور جھیلنا جو ہے وہ سچے عشق کی علامت ہے، کامل عشق ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.